کہ مومن کے شرف افتخار اور کرامت کے لیے ایک نسخہ ہے, اور نسخہ کیا ہے؟ نماز شب کا پڑھنا. اگر انسان با شرف بننا چاہتا ہے, با کرامت بننا چاہتا ہے, لوگوں کے درمیان عزت چاہتا ہے, آخرت میں عزت چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ نماز شب پڑھے. معزہ کف الاذی عن الناس, اور انسان کی عزت لوگوں کو اذیت نہ پہنچانے میں ہے. جو انسان لوگوں کو اذیت نہیں دیتا, تنگ نہیں کرتا, ہمیشہ عزیز رہتا ہے. جو لوگوں کو ہمیشہ تنگ کرتا رہے, ہمیشہ اذیتیں دیتا رہے, تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں گے؟ نہیں, بلکہ وہ لوگوں کے درمیان اپنی محبوبیت کھو بیٹھے. لہذا جب کوئی انسان چاہتا ہے کہ عزیز ہو, لوگوں کے درمیان با عزت ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اذیت دینے سے پرہیز کرے. توجہ ہے نا سامنے, ایک دفعہ تو بولے محمد والا. نماز شرط کی بات ہے, لیکن نماز شرط واجب نہیں ہے, لیکن اتنی تاکید ہے, اتنی تاکید ہے کہ گویا واجب سے نزدیک. یعنی اگر آپ نماز شرط نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں پڑھے, لیکن اتنی تاکید ہے اسے کہ اولیاء اللہ اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں, خود سے اپنے اوپر واجب نہیں, کیونکہ پرانی مجید میں اس نے بس کہا روایات بہت زیادہ ہیں, انبیاء اور آئمہ نے بہت زیادہ تاکید کی. اور اگر کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو, کوئی نوجوان ہو, اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, نماز شب کو بہترین نسخہ ہے. نماز شب بہترین نسخہ ہے. آپ بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں برکت نہیں, برکت ہو گئی, پیسوں کی کمی ہے, بے روزگاری ہے, نہ جانے کیا کیا مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, پتہ نہیں جادو کون آتا ہے, کس کس چکر میں پڑ جاتے ہیں, کسی نے جادو کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بیماریاں ہیں. لیکن عزیزوں, نماز شب پڑھنے والوں کے گھروں میں مصیبتیں نہیں آتی, یاد رکھیے گا. نماز شب آپ کی روزی میں برکت کا باعث ہے. دل کی نورانیت تو ہے, آپ کا چہرہ بھی نورانی ہو جائے. نماز شب پڑھنے کی ایک صفت, ایک خاصیت یہ ہے کہ نماز شب پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہو جائے, اٹریکٹو ہو جاتا ہے, جاذب ہو جاتا ہے, اس کی شخصیت میں جاذبہ پیدا ہو جاتا ہے, لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. السلام کی شخصیات آپ دیکھتے ہیں, یا چلے وہ تو بہت دور کی بات ہے, ہم بات کرتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ, وہ غیر معصوم ہیں, غلام علی ہیں, غلام امام زمانہ ہے, لیکن عجیب ایک چہرے پہ نورانیت آپ سب محسوس کرتے ہیں. تصاویر دیکھ لیجیے یا ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے, کافر تھی جب امام خمینی کے سامنے بیٹھتا ہے تو ایک عجیب سی ہیبت سی محسوس کرتا ہے. رہبر کے سامنے جب پوٹین آتا ہے, افغان کو کہتا ہے کہ سربراہ بھائی سب کافر ہیں, بولیے اللہ کے وجود کے منکر ہیں, لیکن جب رہبر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب ہیبت سی ان کے وجود میں تاری ہو جاتی ہے. کس چیز نے ان کو یہ سنگینی عطا فرمائی, کس چیز نے ان کو یہ ہیبت عطا فرمائی, کس چیز نے ان کو یہ نورانیت عطا کی کہ کافر بھی ان کے سامنے کیا ہو جاتا ہے, روح میں آ جاتا ہے. یہ نماز شب کی بدولت ہے. راتوں کو اٹھ کے جو لوگ گریہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, جو لوگ عبودیت اور ذلت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کافروں کے سامنے اس طرح سے انہیں عزیز کر دیتا ہے. تو میں اپنے جوانوں سے بتا دوں کہ دیکھیں عزیز جوان, ابھی سے عادت ہے نماز شب پڑھنا, نماز شب 11 رکعت, 8 رکعت نماز شب, की नियत से पढ़ी जाती है नमाज, तहज्जुद या नमाज शब की नियत से पढ़ी जाती है। दो दो रकअत पढ़े, दो रकअत पढ़े खत्म, फिर दो रकअत पढ़े, ठीक है। इस तरह से आठ रकअत यानी चार नमाजें दो दो रकअत वाली पढ़नी है। अल्लाह को पढ़े जो भी सुबह उसके साथ पढ़ना चाहिए। फिर दो रकअत नमाजें शफ हो, शिफात से निकले शफ हो, शीन फे आयन, दो रकअत नमाजें शफ पढ़े, अल्लाह पढ़े बोल अल्लाह पढ़े, अच्छा दोनों नहीं पढ़ ले तो कोई हद नहीं, लेकिन ना पढ़े तो बेहतर है। फिर एक रकअत वो है वितर, नमाज वितर, ठीक है, उसकी नियत नमाज वितर पढ़ता हूँ और बता इल्लल्लाह तो नमाज शब का हिस्सा है, नमाज शब भी नमाज शब का हिस्सा है। फिर उसने क्या है अल्हम पढ़े तीन दफा और अल्लाह पढ़े सारे तरीके से कुरान पढ़े। अब कुरान में जो चाहे आप अल्लाह से दुआ करें, जो चाहे मांगे अपने लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, हमसाये के लिए, मिल्लत के लिए, ठीक है, जो चाहे मांगे दिल में जो भी आप मांगे। नमाज शर्क की जो दुआ है अल्लाह उसे रद्द नहीं करता है, जाने क्यों, इसलिए कि दिल शब में जब आपको कोई नहीं देख रहा, दरवाजा बंद है, ना आपके घर वाले ना भाई कोई नहीं, आप हैं और आपका खुदा है। ये उलमा होता है कि खालिस आप अल्लाह की बारगाह में, कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शैतान आपको नहीं बता रहा, लिहाजा वहां पे कोई ऐसा मसला नहीं होगा। बस जब इंसान खालिस हो जाए अपने अल्लाह की बारगाह में तो फिर उसकी दुआ पूरी होती है। लिहाजा दुआ बनो में जो चाहे दुआ मांगे, अरबी में उर्दू में, अगर उर्दू में मांगे तो दिल में, अरबी में मांगे तो बुलंद आवाज से पढ़ सकता है दुआ बनो। और साथ में 40 मोमिन के लिए इस्तगफार करना, अपने वालिदैन अजीज रिश्तेदार जो भी आपके कलीग्स हैं दोस्त हैं सबके लिए दुआ करना, अल्लाहुम्मा फिर ले फला, अल्लाहुम्मा फिर ले फला, फला की मगफरत फरमा, फला की मगफरत फरमा। और इसी तरह से 70 दफा इस्तगफार पढ़ना, ठीक है। ओ अब और भी बहुत सारे मुस्तहब आते हैं, लेकिन इंसान जितना कर सकता है उतना कर ले। मसलन 70 दफा इस्तगफार नहीं पढ़ सकता, दिल नहीं चाह रहा, छोटा कर दोनों को, 40 मोमिन के नाम ले लेगा दिल नहीं चाह रहा, हाल में नहीं है इंसान, नहीं कर पा रहा, सुस्ती है, थकन है, वो 20 मोमिन के नाम ले ले, 10 के ले ले, 5 के ले ले, कम से कम अपने वालदैन को और भाइयों को तो याद रखे। तो अब अगर इंसान फर्ज कर ले 11 रकअत नमाज नहीं पढ़ सकता तो भाई 6 रकअत पढ़ सकते हैं, 6 रकअत पढ़ ले, 7 पढ़ सकते हैं, 7 पढ़ ले, अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो आप आखिरी की 3 रकअत पढ़ लीजिए, 2 रकअत नमाज शब और 1 रकअत नमाज वितर, ठीक है, नमाज शब को मिस ना करें। अब आप अव्वल वक्त में जो अफजल वक्त है उसका, वो नमाज से नमाज फजर से 1 घंटा या 2 घंटे पहले उठकर नमाज शब पढ़नी बहुत ज्यादा फर्ज है, लेकिन फर्ज कर ले थकन की वजह से हम ना पढ़ सके तो सोने से पहले आदत डाल लें कि वुजू करके मैं नमाज शब पढ़ के सोऊं। बस मैं आपको गारंटी दे, कोई नौजवान 1 महीने नमाज शब पढ़े और फिर देखेंगे कितना अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तमाम उम्र में हर लिहाज से उसकी जिंदगी में बरकत अदा कर दी, गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आप देखिए ऐसा इंकलाब आपकी जिंदगी में आ जाएगा, ऐसी बरकत आ जाएगी, ऐसी गिरह भूलने लगेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, आपके वजूद में बरकत पैदा हो जाएगी, आपको तौफीकात में इजाफा हो जाएगा, आपके अंदर जाजगियत पैदा हो जाएगी, आपके चेहरे पर एक खास नूर पैदा हो जाएगा, ये बड़ी बरकत है। और रिवायत में है, आज मैं देख रहा था कि हत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स इस नियत से सोए कि मुझे नमाज शब के लिए उठना है, सिर्फ नियत करके सो, तब भी खुदा मंदे आला उसको अजर व सवाब के अजीम मरतबे पर पहुंचाए। नियत करके सो, वुजू करके सो, नियत करके सो कि अल्लाह मैं इंशाल्लाह इरादा करेंगे मैं नमाज शब के लिए उठूं, तो इस इरादे का भी सवाब है। अजीजों देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम का खासा था नमाज शब, ثانی زینب کو آپ دیکھیں شب عاشور ہے، ثانی زینب وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولے، اور اس حال میں ثانی زہرا آپ دیکھیں کہ بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، خود اسیر ہو گئے، تین دن کی بھوکی پیاسی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پائی، بیٹھ کے نماز شب پڑھی شام غریب آ گئی، اہمیت کو دلالت کرتا ہے کہ ہم نماز شب سے تمسک اختیار کریں گے، آل محمد کا شیوا تھا، شاید خدا مجھے اور آپ کو ہم سب کو نماز شب پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دل رہے محمد والے محمد محترم. قبل اس کے میں بحث شروع کروں، ایک جوان نے ایک مسئلہ پوچھ لیا تو میں مختصر اس مسئلے کو بیان کر دیتا ہوں، چونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے بہت سارے مسائل کا بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں اس پہ بات کریں، تو اس کے لیے اگر یہ لوگ ہمارے جو منتظمین ہیں کوئی الگ سے سیٹنگ ارینج کر لیں، مثلا کل کے وقت اگر ہم شام کو یا مغرب کے بعد ادھر ہی اگر ایک سیٹنگ ہو جائے تو وہاں پہ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے گا. یہ ایک سوال جو مجھ سے جوان نے بڑے تاکید کر کے پوچھا، اس لیے میں مختصر عرض کرتا ہوں، چونکہ بات آئی تھی کہ بھائی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، سجدے کی بات آئی تھی کہ ہم سجدے کا کیوں رکھتے ہیں، سجدے کی دلیل کیا ہے، تو مختصر میں آپ کو صرف بیان کرتا ہوں، تفصیل آپ کو خود رجوع کریں. لیکن انٹرنیٹ حلال مشکل بن گیا آج کل، صحیح ہے، آپ کتاب چھاپنا چاہتے ہیں اپنے نام سے، چند چیزیں ادھر ادھر سے جمع کریں، اس کو پرنٹ کروائیں، اپنا نام لکھ دیں جناب آیت اللہ فلاں صاحب نے کتاب لکھ دی، حالانکہ وہ آیت اللہ کون تھا، انٹرنیٹ آیت اللہ تھا. ٹھیک ہے، آج کل تو تحقیقات جتنی ہو رہی ہیں، آج کل تو ریسرچ ورک جتنا ہو رہا ہے، تھیسس جتنے لکھے جا رہے ہیں، وہ ایران میں کسی نے تھیسس لکھا اس کا ترجمہ یہاں کیا، میں نے اپنے نام سے صاحب نے لوگ کہتے ہیں وہ اتنا موٹا تھیسس ہے 15 دن کے اندر لکھ دیا مولانا صاحب، پتا چلا کہ نام کسی اور کی زحمت تھی اور نام کسی اور لوگ کے. تو بھائی انٹرنیٹ کا ہر چیز موجود ہے، ہر چیز فضولیات میں پڑھنے کے بجائے ہمیں علمی حوالے سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن سجدے کے حوالے سے کہ ہم منڈی پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، پہلے تو میں عرض کروں کہ خود امام صادق علیہ السلام یہ ہے بہار نمبر جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 147، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حشام ابن حیدر جو نام کے شاگردوں میں سے تھے، امام سے آ کر طلبا سوال کرتا ہے کہ مولا آپ بتائیں کہ ہم سجدہ جو کرتے ہیں مٹی پہ کرتے ہیں، سجدہ جو کرتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیوں ہم دوسری چیزوں میں، ہمارے دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ کپڑے پر بھی کر لیتے ہیں، کارپیٹ پر بھی کر لیتے ہیں، دیگر چیزوں میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پابندی کیوں ہے، ہم تربت کے اوپر کرتے ہیں، مٹی کے اوپر، خاک کے اوپر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہاں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سجدہ دراصل کیا ہے، اللہ کے سامنے خضوع اور خشوع کا اظہار ہے، خدا کے سامنے فروتنی اور ذلت کا اظہار ہے کہ خدایا میں ذلیل ہوں، میں پست، میں عقیر، تو رب العالمین، تو خالق ہے، تو مالک ہے، ان خدا کی ثنا کرنا اور اپنے بارے میں اظہار ذلت کرنا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اب جب آپ اظہار ذلت کرنا چاہتے ہیں تو اظہار ذلت کے لیے جس چیز پر سجدہ کیا جانا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، سب سے کمتر چیز کیا ہوتی ہے، مٹی، مٹی کے اوپر سجدہ کرو تاکہ اظہار عبودیت، اظہار ذلت جو ہے وہ شو ہو سکے، ظاہر ہو سکے. پھر فرمایا کہ دیکھو لوگ اسی لباس اور اسی غذا کے پجاری ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ کیا ہوتے ہیں، اسی لباس کو خدا سمجھتے ہیں، اسی کھانے کو خدا سمجھتے ہیں، लिहाजा जब तुम खाने पीने की चीजों पर सजदा करते हो, जब लिबास के ऊपर या कपड़े के ऊपर गारमेंट के ऊपर सजदा करते हो, तो ये लोगों का माबूद है, गोया तुम उन चीजों पर सजदा कर रहे हो जिनको लोग दुनियादार लोग माबूद समझते हैं। खुदा है लोगों का, यानी ये सारी चीजें जिनकी अहमियत है, लोग इसको खुदा समझते, इसी कपड़े को, इसी खाने पीने की चीजों को, इसी को पूजते हैं, अल्लाह को छोड़ देते पीछे, और खाने के चक्कर में हर हलाल और हराम जो करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा फरमाया, देखो लोग जिसकी इबादत करते हैं उसको सजदा करना ठीक नहीं, बल्कि तुम उस चीज पर सजदा करोगे जिससे ज्यादा से ज्यादा इजहारे खुदा की बारगाह में हो सके। एक मंदिर इमाम
तो कुरान कोई आम किताब नहीं है,
قرآن کو سمجھنے کے لیے حاملان قرآن سے تمسک اختیار کرنا ضروری ہے. اب جو سمجھتے ہیں بچن عربی کے قواعد پڑھ کر, صرف نحو پڑھ کے, گرامر پڑھ کے, کسی یونیورسٹی میں عربی پڑھ کے میں قرآن دان ہو جاؤں گا, قرآن شناس ہو جاؤں گا, قرآن کی تعبیریں اور تفسیریں کرنے کا ماہر بن جاؤں گا. خود قرآن کہہ رہے ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. بل ہوا آیا تم بینا فی صدور الذین اوتوا العلم, کہ دیکھو ان آیات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, بلکہ یہ واضح اور روشن آیات ہیں, ان کے سینے میں جو صاحب علم ہے. صاحبان علم ہے کچھ جن کے سینے میں یہ قرآن موجود ہے. اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے, ایک لاکھ 24,000 انبیاء کی سنتیں اور ان کا علم, ان کی حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں موجود ہیں. 124,000 انبیاء کی سنتیں, علم, معرفت, سب کچھ نبی کے سینے میں موجود ہیں. اور نبی نے اپنا سارا کا سارا علم علی کے سینے میں منتقل کیا.
ہر امام ممبر سلونی کا واسطہ ضرور دیتے محمد والے.
इस बात का कि देखें इमाम और दीगर हाजी में फर्क क्या होता है। शायद दीगर अंबिया जो होते हैं तौरात जिसके ऊपर नाजिल हुई है उसको तौरात का ही इल्म हो, ज़बूर जिस पर नाजिल हुई है उसको ज़बूर का ही इल्म हो, ठीक है। लेकिन इमाम वो हस्ती होता है कि जिसे सारी की सारी किताबों का इल्म उसके सीने में मौजूद होता है, सारी किताबों का इल्म उसके सीने में मौजूद है। यकीन नहीं आता, देखिए बुरा है। देख बहुत बड़ा पादरी है जिसके ऊपर मसीही हजरात मुसलमान है इमाम सादिक के दौर में फख्र किया करते थे कि भाई ये बहुत बड़ा पादरी है, बड़ा साहिब इल्म है, इंजील का इल्म रखता है। लेकिन कुछ अरसे से उसका अकीदा सुस्त हो गया, डगमगा गया, परेशान हो गया कि बिलाकर ये मैं अकीदा रखता हूं, मुतालिया करना मार्फत। बिलाकर अगर इंसान हक परस्त हो, हक तलाश हो, हक की तलाश में हो, तो बिलाकर हक के लिए परेशान तो होता है इंसान के लिए। क्या अजीब गरीब अकीदा है कि ईसा मसीह जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, तस्लीस है, और अजीब गरीब से बातें हैं। बिलाकर वहां मार्फत इंसान डगमगा तो जाता है, डगमगा गया। फिर इसने मुसलमानों से कुछ ये समझता था कि इस्लाम में हक्कानियत है, सच्चाई है, जैसा मुसलमान उलमा से इसने मुनाजरे करना शुरू किया ताकि सच्चाई तक पहुंचे, सदाकत तक पहुंचे, हक तक पहुंचे। अब बड़े बड़े उलमाओं से मुनाजरे हो गए, बड़े बड़े मौलवियों से हुए इसके मुनाजरे, लेकिन कहीं तशफी नहीं हो रही, कहीं लुत्फ नहीं आया, इतना पैदा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि देखो एक है जाफर बिन मोहम्मद, उनके बहुत से शागिर्द हैं, जब फला मकाम पर पूछे हैं, हिशाम बिन हकम रहता है, 16-17 साल का नौजवान है, जब उससे जाकर बात करो तो मैं बड़ी तशफी हुई, कहा अच्छा मैं तो बड़े बड़े मुश्तैकीन से मिला, इतनी लंबी दाढ़ी, इतनी इतनी उम्र 120 साल की, लेकिन मुझे तो कोई फाका नहीं हुआ, तो ये 17 साल का नौजवान मुझे क्या फाका देगा, क्या इतना ना सकता हूँ, काफी जाओ जाके मिलो तो सही। गया जनाब अब जो शाम के घर गया, पता चला अपनी दुकान गया हुआ, दुकान पर बैठा हुआ था, गया तो देखा कि बच्चों को कुरान पढ़ा। देखिए नौजवान कुरान पढ़ा रहा है, हमारे नौजवान कहते हैं बस मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा दो बस काफी है, नहीं कुरान खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ाना है। क्या आले मोहम्मद के मानने वालों का शेवा है। शाम तुम कुरान पढ़ा रहे, कहा शाम बड़ी दूर से आए हैं, कुछ सवाल करना है, कहा पूछो, कहा देखो मैं मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा से मिला, बड़े बड़े मौलवियों से मिला, अब मैं मुनाजरा किया लेकिन तशफ़ी नहीं हुई, इत्मीनान नहीं हुआ, अब मैं तुमसे मुनाजरा करने के लिए आया हूं। एक बादशाह ने मुस्कुरा कर देखा और कहा कि यार क्या समझते हो मुझे कि मैं कोई ईसा मसीह का मौजदा ले आऊंगा, जब तुम दूसरों से तुम्हें तशफ़ी नहीं हुई तो मुझसे क्या तशफ़ी होगी। कहा नहीं फिर मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कहा अच्छा करो। अब इसने सवाल करना शुरू किया, इस्लाम के ऊपर एतराज के ऊपर एतराज और तनकीद और दलाई मांगना शुरू किए, तो जो सवाल इसने किया हशाम ने उसका जवाब दिया, और फिर जब हशाम ने सवाल करना शुरू किए तो एक दफा हाथ उठा दिए, नहीं मैं तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब है। अब ये बड़ा बूढ़ा मुझे ज्यादा 100 साल से ज्यादा की इसकी उम्र थी, वो 16-17 साल का जवान, जब उसने हाथ उठा दिया तो फिर एक दफा घर आता है, इसकी सोचा की वाइफ बड़ी एक मोमिना खुशी की खातून थी, वो भी जैसे हक की तलाश में था, अपनी मोमिना बीवी को भी साथ रखता था, हमेशा बताता रहता था कि मेरी दिल की कैफियत क्या है, क्या माजरा पेश आया, और जाता है जब अपनी सोचा को बताते कि इस्लाम में माजरा पेश आया, मैं तो बड़े लोगों से मिला हूँ लेकिन आज जब ये 16-17 साल के जवान से मिला हूँ तो अब मैं आगे रुक गया हूँ, काफी मेरी वैसे इंसल्ट हुई, तो अब क्या कहती हो तुम, मोमिना से मशवरा करता है, तो वो कहती है देखो तुम हक की तलाश में हो, जहां भी तुम्हें हक नजर आए उसके सामने झुक जाओ, हक के सामने झुक जाओ। हमारी माए बहने यहाँ बैठी हुई है, देखिए खवातीन का किरदार कितना अहम होता है, अब यहाँ पे बेवकूफ औरत होती, ठीक है वो तो कहते हैं तुम इतने बड़े पादरी, इतने बड़े मुश्तरी, सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम जलील होकर आ गए 17 साल के नौजवान से, अब चुप हो जाओ, खामोश रहो, किसी को नहीं बताना ये तुमने शिकस्त खाई है। मोमना थी ना, सच्चाई की तमाश में थी, फौरन से अपने शोहर को हिदायत के रास्ते की तरफ लेकर आई, बीवियां बातरफा हिदायत के रास्ते से हटा के गुनाह की तरफ ले जाती, होता ये नहीं होता। अंबिया की बेगमात ऐसी रही, आयमा की बेगमात ऐसी रही, नौजुबिल्ला हम ऐसे मुझको आपके सामने ठीक है, हजरत लूत की बीवी ने किया और भी अंबिया ने, तो औरतों को किरदार बड़ा अहम होता है। जब इंसान बाहर से आएगा, तशवीश का शिकार हो, शुभात का शिकार हो, तो बेईमान अपना किरदार अदा करें, सच्चा किरदार, अच्छा किरदार, गाइड करे, सपोर्ट करे, हौसला करे, सच्चाई करे। मोहम्मद वाल मुझे काफी इत्मीनान हुआ, तुम्हारा कोई उस्ताद है? हाँ बिल्कुल उस्ताद है। घर कौन? घर जाकर अभी मोहम्मद इमाम सादिक मेरे उस्ताद है, मेरे इमाम है। मदीने में कहां मिलवा सकते हो? घर बिल्कुल क्यों नहीं मिलवा सकते। अब ये सच की तलाश में ये इंसान, ये पादरी हशाम और अपनी सौजा को लेकर चला मदीने की तरफ। अब जब मदीने पहुंचा तो इमाम सादिक के घर पहुंचे तो इमाम से पहले इमाम मूसा कालेम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सलाम दुआ हुई, इमाम को माजरा बयान किया। इमाम की उम्र उस वक्त मुश्किल से 18-19 साल थी, बिल्कुल नौजवान थी। बयान किया माजरा के भाई इस्लाम माजरा पेश आया। अब जाहिर है पादरी 100 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है, इमाम की उम्र उस वक्त 18-19 साल की है। एक दफा इमाम से मुखातिब होकर अपना जो भी माजरा था वो बयान किया। इमाम ने एक सवाल किया कि बुरा है, ये बताओ तुम्हें इंजील आती है? कहा हाँ इंजील आती है मुझे। कब? पूरी आती है? पूरी आती है। इत्मीनान है कि इंजील को अच्छी तरह से समझते हो? कहा हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हो, बिल्कुल आओ तुम्हें मुझे सब कुछ मुझे मालूम है। इमाम ने कुछ सवाल किए और उसके बाद इंजील की तिलावत करना शुरू की। जैसे ही इमाम ने इंजील की तिलावत करना शुरू की, पादरी की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो गए, आंसू जारी होना शुरू हो गए। और उसके बाद पादरी ने एक जुमला कहा और वो जुमला तारीख में नकल किया। इसने कहा कि या का अतलू को मुंजो खमसी ना सना, ए इमाम आप जैसे ही इंसान के लिए 50 साल से मैं ढूंढ रहा हूं कोई मुझे ऐसा उस्ताद हो। पचास साल से ये कैसे रहनुमा की तलाश में था, आज मुझे रहनुमा मिली। अभी तो इमाम सादिक के पास गए नहीं, वक्त के इमाम तो वो है, इमाम को फर्ज रहेंगे ठीक है। फिर यहां से सारे हो गए, अब इमाम की खिदमत में पहुंचने थी जोजा भी उसकी अशाम महकम। अगर इमाम की खिदमत में पहुंचते हैं, सलाम करते हैं, इमाम से बात करते हैं, इमाम को माजरा बयान करते हैं कि इस्लाम को माजरा पेश आया है, आपके फर्जन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास हम गए। उन्होंने इस तरह से इंजील की तिलावत की और ये इमाम के ऊपर ईमान ले आए। इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी कि दुर्रियतन बाबुहा मिन बाद, कि ये مختلف شاخیں ہیں ایک درخت کی, اور وہ درخت ہے نبوت, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب مختلف شاخیں ہیں, جتنے امام ہیں, اور اس ان شاخوں کا تنا کون ہے, جڑ کون ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے نور ہیں, اس عظیم نور کے پرتوں ہیں سب کے سب, ایک نور ہے, اس کے مختلف ٹکڑے ہیں. اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو بھی اللہ نے پچھلی امتوں کے لیے جن احتیاجات کو سمجھا, ان احتیاجات کو پورا کیا, پچھلی امتوں کے لیے تھی, درمیان کی امتوں کے لیے تھی, اور اس امت کے لیے بھی, اور تا قیامت آنے والی امتوں کی حاجت جو بھی تھی اللہ نے اس کو پورا کیا, اور ان حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت خود ہادی کا ہونا تھا. لہذا ہر دور میں ایک ہادی اور امام کا ہونا ضروری ہے, اور امام کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی سوال کیا جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا, بلکہ جو پوچھو گے وہ جواب دے گا. محمد والے خوش فہمی ہے, خام خیالی ہے, یا ہم نے ایک چیز سے تمسک جتائی جو رسول خدا نے فرمایا دل میں نور میں ہلکی جتائی نہیں ہونے والی تو بدل بھیجے محمد والے والے یہ جو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مِنْ ذَنْبِكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ جو کچھ بھی فتح مبین کے بعد جو آپ کے اگلے پچھلے گناہ تھے اللہ نے معاف کر دیے تو یہ گناہ کون سے تھے آئیں بارگاہ امام رضا علیہ السلام مامون نے امام سے بڑے سوال کیا کرتا تھا خود بھی اہل مطالعہ تھا وہاں بادشاہ نہیں تھا بڑا کیس بڑا چالاک اور بڑا اہل مطالعہ تھا امام سے اکثر مناظر کیا کرتا تھا سوال کیا کرتا تھا کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے اگر نبی کو معصوم ہونا چاہیے یہ ضروری ہے تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرلک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ آپ کے لیے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو نعوذ باللہ خاتم النبی ہے تو اس میں نسبت دی جا رہی ہے گناہ کی تو وہ کون سے گناہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا اب دیکھیں جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے صاحبان علم ہوتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں اور وہ کیا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کہا کہ ہم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا کوئی گناہ کیا ہے نعوذ باللہ نہیں بلکہ تم تو معصوم ہو یہ گناہ سے مراد وہ مخالفتیں ہیں وہ کام اور کاوشیں ہیں جب آپ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا مکے کی سرزمین سے جو مشرکین مکہ تھے آپ نے ان کے بتوں کو توڑا آپ نے ان کی مخالفت کی آپ نے ان کے 360 بتوں کو نظر انداز کر کے لوگوں کو اللہ کی عبودیت کی طرف دعوت دی تو وہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا گناہ گار ہے یہ ہمارے قبیلے کا گناہ گار ہے آپ کو مجرم ٹھہراتے تھے آپ کو گناہ گار سمجھتے تھے آپ کو باغی سمجھتے تھے آپ کو ملامت کرتے تھے یہاں تو خدا نے کہا کہ دیکھیں صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کے بعد وہ لوگ کہ جو آپ کو گناہ گار تصور کرتے تھے وہی لوگ آپ کو مبارکباد دیں گے کہ آج آپ کامیاب ہو گئے آپ کامیاب ہو گئے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کے والد کرام بھی ہمارے بھائی ہیں یہ فتح مکہ کے بعد وہی مشرکین مکہ جنہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ تسلیم ہو گئے کیا کریں مجبوری ہے لہذا وہی گلے لگا رہے ہیں محمد آپ تو ہمارے بھائی ہیں آپ کے بابا بھی ہمارے بھائی تھے تو کیا ہوا کہ ان کی نگاہ میں جو گناہ تھے اور جو آپ کو ملامتیں کرتے تھے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے سب کو پاک کر دے گا اور پھر وہی لوگ آپ کو گلے لگائیں گے یہ مراد ہے درود بھیجے محمد والے محمد صاحبانی علم یہ ہیں ادلِ قرآن یہ ہیں ستلین کا ایک بڑا پھر مامون نے ایک اور سوال کیا کہا بھائی اگر نبی معصوم ہوتا ہے تو ابراہیم نے کیوں کہا لما رأى الشمس بازغة کہ جب سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو میرا رب ہے زہرہ کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا میرا رب ہے جب وہ غروب کرنے لگا ڈوبنے لگا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم پہلے مشرک تھے بعد میں نعوذ باللہ وہ نبی بنے شرک کرتے رہے ہیں خواب کہتے ہیں معصوم ہوتے ہیں نبی تو کبھی گناہ نہیں کرتا چاہے بعثت سے پہلے کی بات ہو چاہے بعثت کے بعد کی بات ہو آپ کا یہ عقیدہ ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ابراہیم نے کہا, جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, یا چاند کو دیکھا میرا رب ہے. تو یہ ابراہیم اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر رہے تھے, اپنے نظریے کا اعلان نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ لوگ کہ جو سورج کو اپنا خدا کہتے تھے, کچھ لوگ چاند کو اپنا خدا کہتے تھے, کچھ لوگ زہرہ سیارے کو اپنا خدا کہتے تھے. یہ ان کا انکار تھا کہ دیکھو تم جس کو پوجتے ہو وہ اوپر تو جاتا ہے پھر غروب بھی ہو جاتا ہے, بس یہ ہمارا نام نہیں ہو سکتا. یہ استغفار اور انکار ہے, انکار یہ اقرار نہیں ہے, انکار ہے کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ ان کے عقیدے کا اقرار ہے, اپنے عقیدے کا اقرار نہیں, اپنے عقیدے کا تو انکار ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور خود ابراہیم کے بارے میں یہ آیت موجود ہے, بھائی صاحب تلا ابراہیم رب پہ کلمہ والے فاتمہم, جب ابراہیم سارے امتحانات پاس کر لیے, سارے امتحانات میں اچھے نمبر سے پاس ہو گئے, اپنی زبان میں اگر ہم کہیں بادہ ہونا قال انی جاعل للناس اماما, تو اللہ کی آواز ہے ابراہیم ہم لوگوں کے لیے اب تمہیں اپنا, تمہیں ہم امام قرار دے رہے ہیں, اپنا ایک عہدہ دے رہے ہیں, وہ کیا ہے امامت کا. قال ومن ذریتی, ہاتھ جوڑ دیے اللہ کی بارگاہ میں, اے رب مجھے تو تم نے امام بنا دیا, اب میری ذریت سے بھی میری نسل سے بھی لوگوں کو امام قرار دے دے, لوگوں کو امام قرار دے دے. قال اللہ کی آواز آئی لا ينال احد الظالمین, کہ دیکھو امامت میرا عہدہ ہے, میں جسے چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں, عوام کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے سے یا سلیکشن کے ذریعے سے کسی کو امام بنا لے. میرا یہ عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. امامت ایک عہدہ یا خدا ہے, آدھی میرا یہ عہدہ کہاں تک نہیں پہنچ سکتا, ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. اور خود قرآن نے کہا کہ ان شرک لظلم عظیم, کہ شرک عظیم ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے. اب جس نے شرک کیا یعنی ابراہیم نعوذ باللہ, اگر شرک میں مبتلا ہوتے تو اللہ امامت کا حکم کو ادا کرتا؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے. دوسری طرف اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا یہ عہدہ امامت کا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا, جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ انی جاعل للناس اماما, کہ ابراہیم میں نے تمہارے امتحانوں میں کامیابی کے بعد تمہیں امامت کا عہدہ دیا ہے. تو سمجھ رہا ہوں یہ ہے قرآن, قرآن کو سمجھو اہل قرآن سے, ناقص العقول لوگ, ناقص العلم اور گناہگاروں کے ذہن میں یہ آیات کی تفاصیل نہیں آ سکتی جس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی. نبوت کا یہ سلسلہ رسول خدا پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آ کے ختم ہو گیا. ایک سوال چھوٹا سا بھائی, پچھلی امتوں کے لیے اے اللہ تم نے احتیاط سمجھی, ہادی بھیج دیا جو ان کو کمال کا راستہ طے کروائے, تو جو بیچارہ زمانے کا انسان ہے انٹرنیٹ کی دنیا کا, اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے جو ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے, ہمارے لیے کوئی ہادی ہے کیا, ہمیں کسی ہادی کی احتیاط نہیں, سوال ہے نا, ہمیں کسی ہادی کی احتیاط نہیں ہے, اس لیے امتوں کو تھی ہمیں نہیں, کیا ہماری عقلیں کامل ہو گئی, کیا ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں, کہ کمال کے راستے کو برزخ قبر قیامت آخرت کے مسائل کو ہم درک کر سکتے ہیں, اس راستے کو ہم طے کر سکتے ہیں؟ ایک دلیل ہے اس بات پر کہ جس طرح سے پچھلی امتوں کے لیے ہادی ہونا ضروری تھا, اسی طرح سے ختم نبوت کے بعد بھی ہر زمانے میں تا قیام قیامت ہر نسل کو ہر امت کو ایک ہادی کی ضرورت ہے. یہ حیثیت کی دلیل, یہ ہے آل محمد کا مطلب, یہ ہے بارہ اماموں کا فلسفہ, یہ ہے امام زمانہ ہونے کا فلسفہ کہ ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے منسوب ہو. جو کہا گیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا مت جاہلیہ, سنی اور شیعہ سب نے اس کو نقل کیا کہ اگر کوئی اس حال میں مر جائے مسلمان تو اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا. بھائی ہر زمانے میں اگر کوئی امام تو ہونا چاہیے, یا امام تم اس کو بتا لو کہ یزید کو, صدام کو, ضیاء الاسد کو, ان کی معرفت حاصل کرنے والے میں اگر ان کی معرفت حاصل نہ کی تو جہنم میں جاؤ گے, جاہلیت کی موت مرے. یا وہ امام جس کی معرفت کا حصول اتنا ضروری ہے کہ اگر تم نے اس کی معرفت حاصل نہ کی تو کیا تم جاہلیت کی موت مرے گے, بے دین مرے. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ یا نبی ہو سکتا ہے, یا نبی کا وسیع امام ہو سکتا ہے, درود محمد والے امام. نبوت سے, وحی سے, اور وحی کے پاسداروں سے, وحی کے محافظوں سے, آئمہ اطہار علیہ السلام کون ہے؟ جن علیہ السلام چل کر امام زمانہ علیہ السلام تک, یہ سب کیا ہیں؟ پاسداران, پاسداران وحی اور رسالت ہیں. 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں, ان کی شریعت ان کی حفاظت کرنے والے ہیں, انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے, اور اس پہ آپ لوگ سنتے رہے. نبوت کے مسائل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. الحمدللہ آج ایران نے بڑا کام کیا اس کو. اب دیکھیں حضرت یوسف کی جو سیریل بنائی ہے, اب دیکھیں کتنی انسان کو اس کے اندر عبرتیں ملتی ہیں, نصیحتیں ملتی ہیں. ہمارے بچے تفسیر نہیں پڑھتے, چلو جی حضرت یوسف کی یہ کم از کم فلم دیکھو, اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا, بہت سی عبرتیں ملیں گی, بہت سی نصیحتیں ملیں گی. خود قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف کے قصے میں کیا ہے؟ تمہارے لیے عبرت ہے, اور الباب کے لیے عبرت ہے. اب ایران نے اس کے اوپر سرمایہ گزاری کرنا شروع کر دیا, رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سیریال وغیرہ بن رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے, خالی کتاب لکھنا خدمت نہیں ہے. انبیاء کی تاریخ کو فلمانا اور نئی نسل تک ان کی زبان میں ان کو پہنچانا خود ایک بہت بڑی خدمت ہے. اور آپ دیکھیں ملک کے کونے کونے میں یہ سیریل جو ہے وہ چلی ہے. لیکن عجیب بات ہے, بعض قرض فکر پسند کے لوگ مولوی ان کو پریشانی ہو گئی جب کسی ٹی وی چینل پر چلنے کی بات آئی تو فوراً سے ٹاک شو شروع ہو گئے کہ بھائی پتہ نہیں حرام ہے, جائز نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں اس کا کردار کیسا ہوگا, نبی بن گیا تو بھائی اگر انتھونی کوئی جو کافر ہے, عیسائی ہے, اور ہالی ووڈ کے وہ ہیرو کہ جنہوں نے رسالت فلم کے اندر کام کیا ہے, اور دیگر فلمیں مارٹن کمانڈنٹس جو فلم بنائی ہے حضرت موسیٰ کے اوپر, جب تم وہ اپنے چینلز پر چلا سکتے ہو کافروں کی فلمیں جو نبی بن جاتے ہیں, صحابی بن جاتے ہیں, تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی, تمہارے فتوا دینے والے ملا کوئی فتوا نہیں دیتے, لیکن جب حضرت یوسف کے اوپر فلم بنائی جاتی ہے, مسلمان بناتے ہیں, پاکیزہ لوگ بناتے ہیں, بڑی خودبی ہونا شروع ہو جاتی ہے, بڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہاں فتوے ہیں, وہاں کے لیے کوئی فتوا نہیں. تو اگر ایران بنائے تو حرام, ہالی ووڈ بنائے تو جائز. اور میں اس سے بڑھ کر بات کروں, مصر جہاں جامع مسجد ہے, انہوں نے کارٹونز بنائے ہیں انبیاء کے اوپر, ٹھیک ہے, کارٹون سے بات نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو ہم آپ کو کمپیوٹر کی اصطلاح میں مجھے نہیں معلوم. کارٹون تو ایک لفظ برا ہو گیا نا, پہلا مجھے امیجز ہوتے ہیں, ہاں ہاں اینیمیشن, جو اینیمیشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں انہوں نے جو اینیمیشن بنائے ہیں اسے مختلف انبیاء کے قصے. اب اس میں ایک بچی دکھائی ہے, ایک جوان لڑکی بے حجاب دکھائی, وہ بے حجاب ہے اور وہ انبیاء کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے, حضرت موسیٰ کے ساتھ, حضرت عیسیٰ کے ساتھ. کہاں بنی ہے؟ مصر کے اندر بنی. تو جامع نظر کہاں ہے فتوی دینے والا؟ کہاں ہے سعودیہ کے ملا؟ کہاں ہے وہ مولوی؟ آپ حضرت یوسف کے پوری سیریل کے اندر دیکھیں, کہیں آپ کو کوئی ایسی بات نظر آئے جس میں نبی کی توہین ہوتی ہو؟ بلکہ یقین کر رہے ہیں تو ہمارے برادران اہل سنت ہمارے محلے کے تھے, ان سے جب بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ عجیب سیریل ہے, ہماری تو زندگی بدل گئی جب سے ہم نے اس کو دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے بغض علی علیہ السلام. مسئلہ یہ ہے کیوں علی والوں نے ایک اچھی سیریل بنا لی؟ جب لوگ دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی تو کس کی واہ ہوگی؟ علی والوں کی واہ ہوگی. تو یہ برداشت نہیں, اس وجہ سے ساری مشکلات آپ کی باہر آ. تو لاکھ دیواریں کھڑی کرنا چاہو, علی کا پیغام رکنے والا نہیں ہے. لاکھ دھماکے کرو, لاکھ بمباریاں کرو, لاکھ ٹارگیٹ کلنگ کرو, اپنے ایمان سے بتلاؤ کہ مجالس اذان میں کوئی فرق پڑا؟ کہیں آپ دیتے جائیے ہاں, کوئی نہیں پڑا. آپ دیکھیے گا ان شاء اللہ کل کا جلوس, دیکھیے گا آپ کا شیعہ میں ادر کر رہا ہوگا. ہمارا ایمان ہے, اپنے ایمان پر ایمان ہے اس بات پر کہ ان شاء اللہ اگر آپ اور میں گھر میں بیٹھ جائیں گے, اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا. یہ تو میرا تو میری کوئی ذمہ تھوڑی ہے, عزاداری میری تھوڑی ہے. امام زمانہ کی عزاداری, آل محمد کی عزاداری. اللہ کہتا ہے کہ تم اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرو گے, اللہ دوسری نسل کو پیدا کر دے گا جو اس ذمہ داری کو ادا کرے گا ان شاء اللہ. آپ دیکھیے گا کل یہ جو دھماکہ ہوا آج دہر اسماعیل خان, جس میں ہمارے کتنے بچے شہید ہوئے ہیں آخری مجھے اطلاع نہیں ہے, پانچ ہاں آٹھ افراد اس میں اب تک کی جو خبریں ہیں وہ شہید ہوئے, جس میں سے چار والے کا بچے ہیں جی. تو یہ ایسا کہ نا بربریت, یہ ظلم بلاخت کب تک زیادہ سے نہیں چلے گا؟ یاد رکھیے گا یہ ظلم و ستم, یہ بربریت ہے اس وجہ سے کہ آپ اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو پریشانی ہے ان کے سر میں درد اس وجہ سے کہ آپ کا پیغام رک نہیں رہا. دھماکے بھی کر لیے, ساری ٹیکنیک سے اختیار کر لی, اپنے آپ کو پھاڑ لیا, معصوم بچوں کو خود کچھ جیکٹ پہنا کر ان کو اغوا کر کے ریموٹ کنٹرول سے اڑا دینا, بڑی بہادری سمجھتے ہو تم؟ یہ تمہارے مذہب کی حقانیت ہے؟ یہ تمہارے نظریے کی حقانیت ہے؟ یہ تمہارے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے؟ یہ تمہاری بزدلی کی دلیل ہے؟ خود پھٹو جا کر بیچارے بچے معصوم کو کیوں پھاڑ دے اغوا کر کر کے؟ پہلا واقعہ تو نہیں ہے, تو مسلسل اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے. آج تو ہمارے برادران اہل سنت کی بھی الحمدللہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, پہلے بھی سمجھتے تھے اس بات کو کہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, کبھی شیعوں کو قتل کرتے ہیں کبھی سنیوں کو قتل کرتے ہیں. لہذا آج حکومت کو چاہیے یہ دہشت گردوں کو پاک کریں, صاف کریں, کراچی کو پاک کریں. ہمیں کیا معلوم کس کے ذریعے سے آپ کریں, فوج کو بلاؤ جو بھی کرو, بھارت اس شہر کو پاک کریں, اس ملک کو پاک کریں ان ناپاکوں سے, ان دہشت گردوں سے, ان خبیث ملاؤں سے کہ جنہوں نے اس ملک کو گر بھی رکھ دیا ہے, اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے. پر ہم شہری اچھے پاکستانی, اچھا عقیدہ رکھنے والے, محبت کے ساتھ رہنے والے پاکستانی آج بہرحال اس دھرتی پر اس ظلم ہو رہا ہے, اور جب تک حکومت, ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری ایجنسیز واقعاً اگر اس ملک سے وفاداری کا ثبوت نہیں دیں گی, ہم مزید درد میں گرفتار ہوتے جائیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں. آپ شیعوں کے اوپر خوش ہوتے جائیں کہ آج خودکش حملہ, چلو شکر ہے کہ دینی تنظیموں کا خیال آ گیا کہ ڈیر اسماعیل خان کے دھماکے پر کچھ وہ مذمتی بیان دے رہے. نہ دو تم بیان, نہ دو, کل تمہارے اوپر بھی حملہ ہوگا, پھر دیکھنا فوراً سے مسلمتیں شروع ہو جائیں گے. عرض کیا خاتم سے احمد صاحب پر ہوا ہے حملہ یا نہیں ہوا؟ ہو گیا بھائی, کوئی محفوظ نہیں ہے. ایک لعنت ہے یہ, جب شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس میں کسی کا بھلا نہیں ہے, نہ پاکستان کا, نہ قوم کا, نہ حکومت کا, نہ ایجنسی کا, کسی کا بھلا نہیں ہے. ہماری آفیت اس میں ہے کہ ہم سب مل کر دہشت گردی کے خلاف قیام کریں. عوام, مول, فوج, انٹیلیجنس, دینی تنظیمیں, دینی ادارے سب میرے خیالوں میں ہاتھ دے کے ان شاء اللہ اس ملک کو پاک کریں. اور ہم نے بہت کچھ حاصل کرنا چاہا. ابن حسین تیری بارگاہ سے ہم وہ کچھ حاصل نہ کر سکے جو حق تھا, جو سمیٹنا چاہتے تھے نہیں سمیٹ پائے. ہمارا دامن توتا ہے, لیکن اے حسین تو بھی بڑا سخی ہے, تو بغیر مانگے دیتا ہے. حسین بغیر مانگے دیتا ہے, تو سخی میں سخی. آج ہمارے ہم گناہ گاروں کی طرف نگاہ ڈالی, چاہے امام زمانہ ہم یہاں بیٹھے ہوں, حضرت آرے سید شہدا بن گئے, مولا ایک نگاہ ہمارے دل پر ڈالی, اس دل میں حسین کی محبت موجود ہے, اس دل میں آل محمد کی محبت. بڑے گناہگار ہیں, مولا بہت گناہ کیے ہیں, مولا اس دل میں آپ کے جد حسین کی محبت موجود ہے, دل میں زینب کی محبت موجود ہے, شیر خان علی اصغر کی محبت موجود ہے. مولا اس شب کا واسطہ, یہ قیامت کی شب ہے, آپ آل محمد کے لیے. ارے مولا ہم شیعوں پر نظر کرم فرمائے, ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں, کوئی ہمارا والی نہیں, کوئی ہمارا وارث نہیں, آپ ہمارے وارث ہیں. مولا آپ نصرت فرمائے, ہم قلیل تعداد ہیں, ہم کمزور ہیں. مولا کبھی کبھار ہمارے دل دہل جانا, مولا ہمیں استقامت عطا فرمائے, ہمارے جوانوں کو شجاعت عطا فرمائے, ہمیں میدان میں رہنے کی سکت عطا فرمائے, ہمیں شہادت کی سعادت عطا فرمائے, ہمیں شہادت کو لپک کر اور چھین کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. سید شہدا آج شب عاشورہ, اور ایک عجیب کیفیت ہے آل محمد کے ماننے والوں کی, عجیب کیفیت ہے کربلا والوں کی, عجیب جذبہ ہے جوانوں کا, عجیب ولولہ ہے آج کی رات میں علی اکبر کا. جوانوں آج کس کا تذکرہ ہے؟ علی اکبر کا. وہ علی اکبر کہ جس نے اعلان کر دیا, بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے, کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. رونے والوں سن, علی اکبر کا جذبہ کیا ہے. صبح بار بار علی اکبر صبح عاشور اپنے بابا کے پاس آئے, بابا آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں, اجازت دے دیجیے. جب بھی مولا اجازت دیتے ہیں, مولا کنجوسی نہیں کرتے, بخل نہیں کرتے, بیٹا ہے ہم شکل پیغمبر ہے, لیکن کنجوسی نہیں, سب سے پہلے میرا بیٹا ہے. لیکن کیا کریں, اصحاب راستے میں کھڑے جاتا تب تک ہم زندہ ہیں, اگر کب تم میدان میں نہیں جا سکتے. اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اکبر میدان میں نہیں جا سکتے. ایک نظر آ رہا ہوں, پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر نے آ کر بابا سے اذن طلب کیا تو بابا نے اذن دیا لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا. حسین نے عجیب جملہ کہا کہ علی اکبر میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن جا جس کی گود میں تو پلا ہے تیری پھوپھی جا کر زینب سے اجازت لے لے. آخری رات ہے علی اکبر کی, آخری رات ہے حضرت محمد کی, آخری رات ہے حضرت علی اکبر کی, آج رونے کی رات ہے زیادہ. علی محمد پر بڑا کڑا وقت پڑا ہے, بس اکبر آئے آگے خیمے میں پھوپھی کے سامنے دست ادب جوڑ کر کھڑے ہو گئے. پھوپھی بھاگ گئی, سمجھ گئی کہ کیا ماجرا ہے. کہا اکبر ہرگز نہیں, کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا, اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا کہ موت کی اجازت لینا لینے کے لیے آئے مجھ سے. اکبر نے ایک عجیب سوال کر دیا اپنی پھوپھی سے, سمجھ گئے کہ آسانی سے اجازت نہیں ملے گی. کہا پھوپھی اما ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا, کس کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ یقیناً میری دادی زہرا کا. اگر قیامت کے دن میری دادی نے آپ سے سوال کر لیا کہ اے زینب تجھے اپنا بیٹا زیادہ عزیز تھا, ارے میرا بیٹا کربلا میں مارا گیا, تو اکبر کو بچا کے رہی,
پیچھے آئیں گے تو میں کیسے جنگ کر سکوں گا. بابا اجازت
ہوتا نا تو پھر مجھے پتا چلتا کہ کڑیا جوان کو سچ اٹھانے کے لیے بھیجنے کے لیے کتنا حوصلہ چاہیے. خدا تمہیں کسی رب میں نہ بتائی سوائے میں نے اسے یہ مسئلہ لیا کہ بڑھ چلے اور ازان ازدان سے شہدہ گمسان کا رن پڑتا ہے ادھر کی فوجیں ادھر اور فوجیں اشیاء کوفے کے دیواروں سے ٹکرانے لگی. لیکن علی اکبر تنہا 30,000 کا لشکر ہے, تینوں کی بارش ہو رہی